बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुमकिन के साथ मैं हूँ आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन। चेलम इमाम हुसैन के रोज भी आज हमने देखा कराची में और दीगर कुछ जगहों पे धमाके भी हुए जिसमें मुतअद्दिद अफराद जहाँ बहक भी हो गए। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में मुकद्दस इस्लामी महीने क्या अज़्म व एहतराम के साथ नहीं गुजारे जा सकते, या फ़िरकावारियत की आग पाकिस्तान को किस जानिब ले जाएगी? बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये फ़िरकावारियत नहीं है, इसमें कुछ बैरूनी अनासर भी मुलव्वस हैं, लेकिन हमने अक्सर देखा कि अंदरूनी हाथ भी अक्सर खासे सरगर्म रहते हैं। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलेंगे आज के कुछ अहम पॉइंट्स की जानिब।
शरपसंद बाज ना आए, चेहलम इमाम हुसैन के रोज भी कराची और मानसेरा में धमाके, 5 अफराद जाँ बहक, 23 जख्मी। शमसुर रहमान माविया और अलावा नासिर अब्बास के कातिल गिरफ्तार, गैर मुल्कियों ने टास्क दिया, मुलजिमान का एतराफ, फिर क्यों फिरका वाराना जज्बात भड़काए गए? क्या हर साल मुहर्रम खौफ के साए तले ही गुजरेगा? मिली यकजहती काउंसिल के जाब्ते पर अमल दरामद तो ना हो सका, क्या इस्लामी नजरियाती काउंसिल के जाब्ते पर तमाम मकातब फिक्र राजी होने को तैयार? बंदूकों के साए तले मजहबी इबादत आखिर कब तक?
जी नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज करेंगे, अपने मौजूद मेहमानों को वेलकम भी कहेंगे। स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अलामा असगर अस्करी साहब, सीनियर रहनुमा है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे, मजहबी स्कॉलर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगर्म रुकन भी हैं, आपको भी वेलकम कहते हैं। सैनेटर हाफिज हमदुल्ला साहब भी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे और दीगर मेहमान नान ग्रामी से भी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। अलामा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं, ये जो चेहलम हो, आशूरा हो, या फिर अब आगे रबीउल अव्वल आने वाला है, खुदा ना खास्ता सारा दिन यही दुआएं की जाती हैं कि अमन व एहतराम से गुजर जाए, लेकिन वो अमन और एहतराम हमें दिखाई नहीं देता, इसकी वजह क्या है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका इस अहम मौजू पर आपने मौका दिया। देखिए, ये दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में हो रही है, आपने भी बात की कि जब भी मुहर्रम का महीना आता है, चेहलम का हो, मिलादुन्नबी के जुलूस हों, एक थ्रेट्स जो हैं आती हैं दहशतगर्दों की तरफ से। सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है, पाकिस्तानी अवाम को तहफ़ देना ये बुनियादी हक है पाकिस्तान के अवाम का जो रियासत के ऊपर है। अगर कहीं पे ये जिम्मेदारी हुकूमत अदा नहीं करती तो उसके नतीजे में ये होता है कि ये जाने।
लेकिन आप जो बात करें, रियासत बेबस हो जाती है, रियासत कहती है कि जी हम अपील करते हैं, मजहबी रहनुमा सारे इकट्ठे हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म पे हो जाएं, कुछ की अपनी डिमांड्स होती हैं, कुछ की अपनी डिमांड्स, तो रियासत का इसमें हमें किरदार नजर शायद ऐसा नहीं आता।
मेरे ख्याल में हमारी रियासत, ये अफसोसनाक है ये कहना कि संजीदा नहीं है, अब तक संजीदा नहीं हुई इस दहशतगर्दी को रोकने के लिए। क्या हमारी खुफिया इदारे, इंटेलिजेंस के इदारे नहीं जानते कि ये सिलसिले कहाँ से चलते हैं, इनके मराकज कहाँ पर हैं? इन दहशतगर्दों के खिलाफ अगर भरपूर ऑपरेशन किया जाता तो आज नौबत यहाँ तक न पहुँचती। हमारे इन जिम्मेदारान ने पहले आंखें बंद की रखी हैं, और जब ये दहशतगर्द, ये जंग जो हमारी मुल्क से बाहर थी, जब ये अंदर हो गई, मुल्क के सरहदों के अंदर आ गई, अब उनकी आंखें खुली हैं। अगर इन्हीं तालिबान को वजीरिस्तान के इलाकों में वहीं पर रोक दिया जाता तो ना ये कराची में दाखिल होते, ना पंजाब के दूसरे इलाकों में आते ये। और फिर दूसरी बात यह है कि आज भी माजरत के साथ मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि पाकिस्तान के बाज मदारिस के अंदर ऐसा निसाब पढ़ाया जा रहा है जिसमें खुद कुछ लोगों को उनकी जहनी तरबियत की जा रही है, जिसमें ये पढ़ाया जाता है कि दूसरे काफिर हैं, उनका कुफर साबित किया जाता है, उनको वाजिबुल खत्म
मदारिस कौन से हैं कि जो ऐसे इस तरह के पत्र जारी करते हैं?
अगर हमारी वजारत मजहबी उमूर चेक एंड बैलेंस रखे इन मदारिस के निसाब के ऊपर तो ये सिलसिले रुक सकते हैं। ये जंग कोई शिया सुन्नी जंग नहीं है, ये दहशतगर्द है, ये एक शरपसंद अनासर का एक टोला है जिसका ना कोई मसला है, ना दीन है, ना मजहब है।
बड़ी आम आपने बात की कि ये शिया सुन्नी जंग नहीं है। मुफ्ती कवी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्या वाकई ये शिया सुन्नी जंग नहीं है? कुछ ऐसे अनासर हैं, शरपसंद अनासर जिन्हें कह सकते हैं, जो अपना किरदार अदा करते हैं, लेकिन फिर आया ऐसा होता क्या है? मुहर्रम में हमने देखा एक फिरका दूसरे फिरके का एहतराम नहीं करता, और रबीउल अव्वल में भी कुछ हमें ऐसा ही दिखाई देता है, तो मुसलमान कहाँ गया? जो मुसलमान जिसको एक कलमा, एक अल्लाह और एक रसूल के मानने वाले, वो कहाँ आए इस वक्त?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं मोहतरम अस्करी साहब की इस बात को मज़ीद आगे बढ़ाऊँगा کہ یہ ریاست کی یقیناً ذمہ داری ہے، لیکن سب سے پہلے ہم علماء اسلام جنہیں اللہ نے قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی، جنہیں ہمیں نبی رحمت کی 23 سالہ پاکیزہ رحمت والی زندگی عطا فرمائی، 1500 سال کا ہمارے اکابر کا اور اسلاف کا ایک رحمت کا وہ تسلسل ہے کہ انہوں نے دوسرے ادیان سے تعلق رکھنے والوں کے دل بھی جیتے اور لاکھوں لوگوں کو کلمہ بھی پڑھایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ ہم علماء اسلام کی، اگر ہم علماء اسلام ہیں، اگر ہم علماء اسلام ہیں تو قرآن مجید کی کتنی آیات مقدسہ ہیں، میں اختصار وقت کے پیش نظر کہوں گا کہ کتنی آیات مقدسہ ہیں۔ اب تو عام سادہ لو مسلمان بھی جانتا ہے کہ قرآن مجید بار بار یہی حکم دے رہا ہے کہ تم نے پیار سے رہنا ہے، محبت سے رہنا ہے، احترام انسان۔
لیکن یہ سمجھے گا کون مفتی صاحب، یہ سمجھے گا کون؟ یہ بڑی معذرت کے ساتھ، یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ میرے سامنے، آپ نے کہا نا کہ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں تعلیمات پر شاید عمل نہیں کرتے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جی مولوی 4 گھنٹے تقریر کرتا ہے لیکن اسے ووٹ نہیں پڑتا، مذہب کے نام پہ ایک بار وہ جذبات بھڑکا دے، قتل و غارت گری وہاں پہ شروع ہو جاتی ہے، اور یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہم نے دیکھی ہے پاکستان کے اندر۔
دیکھیں جی، میں یہ بات عرض کروں گا کہ یہ بات رانا ثناء اللہ صاحب کی بالکل خلاف واقعہ ہے۔ پاکستان کے اندر الحمدللہ اس وقت بھی ایسے خانقاہی حضرات موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں، علماء موجود ہیں۔ میں دوسری طرف نہیں جاتا، رانا ثناء اللہ صاحب جس دن فوت ہو جائیں گے پتہ چل جائے گا کہ ان کے جنازے میں کتنے افراد آتے ہیں، اور ہمارے جب اہل حق علماء دنیا سے پردہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد ان کے جنازوں کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائے تو کتنے لوگ جناب محبت کے اندر آ کے، پیار کے اندر آ کے ان سے اپنی محبت اور جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ اس وقت بھی کتنے ایم این ایز اور ایم پی ایز ایسے ہیں جنہیں مختلف خانقاہوں کے اکابر و اسلاف نے اپنے مریدین اور متوسلین کو کہہ کر ان کی حمایت دلائی۔ اس وقت بھی جناب آنے والے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اس وقت امیدواران جس طریقے میں جا رہے ہیں ان مشائخ کی طرف کہ آپ ہماری حمایت کریں، یہ بات انتہائی غلط ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ہمیں حقائق کی طرف آنا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو عسکری صاحب فرما رہے تھے کہ مختلف مدارس نے اس فرقہ واریت کو ہوا دینے میں بہت مدت سے، میں یہ درد دل سے کہوں گا کہ بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، اور بڑا کردار ادا کرنے کے اندر ہمارے وہ اسلامی ممالک بھی شامل ہیں جو ہمارے ہمسائے ہیں۔ آج اگر ہم حقائق کی بنیاد پہ گفتگو نہیں کریں گے تو اس طرح کے یہ معاملات چلتے جائیں گے۔ پاکستان بیچارے کا جغرافی طور پہ یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ ان کے جو ممالک اسلامی ہمارے ہمسائے ہیں وہ خود ہمارے علماء کو اعلی کار بنا کر ان کو درہم و دینار سے خرید کر کے استعمال کرتے ہیں تو پھر استعمال کیوں ہوتے ہیں؟
ابھی ایک طرف تو بالکل آپ تعریف بھی کر رہے ہیں، ہمارے ہاں واقعی بڑی بڑی خانقاہیں ہیں جو جہاں پہ لوگ عقیدت ہے، احترام بھی ہے، لیکن جن اسلامی ممالک کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہاں سے اگر فنڈنگ بھی آتی ہے اور ان کے اعلی کار بنے تو پھر ایسا معاملہ کیوں ہوتا ہے؟ پھر کیوں اعلی کار بن جاتے ہیں؟ کیوں ہم کمزور ہو جاتے ہیں؟ آپ بالکل اسی بات کو جاری رکھیں گے۔ سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر رہنما یو آئی ایف سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ سینیٹر صاحب ذرا یہ بتا دیں، مفتی صاحب بھی بتا رہے ہیں جیسے کہ وہ بات کر رہے ہیں کہ جی اسلامی ممالک سے بھی فنڈنگ آتی ہے، درہم و دینار بھی آتے ہیں، اور ہمارے اپنے لوگ لڑتے ہیں، محرم ہو، ربیع الاول ہو، مہینے امن اور سکون کے ساتھ کیوں نہیں گزرتے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب کے علم میں شاید ہوگا کہ ہمارے اسلامی ممالک فنڈنگ کر رہے ہیں بعض مذہبی جماعتوں کو، جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی کر رہا ہے استعمال کون ہو رہا ہے؟
ہم لوگ ہی استعمال ہو رہے ہیں۔
تو اگر سنی مکتبہ فکر میں نوجوان کسی بھی نام سے استعمال ہو رہا ہے، یا اہل تشیع کی مکتبہ فکر میں نوجوان استعمال ہو رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہو، تو پھر مذہبی طبقے کا اور مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام، مذہبی اسکالرز کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ انہیں کیا ہونا چاہیے؟ انہیں ان کی سب سے پہلی ذمہ داری، اگر ان کے پاس حکومت نہیں ہے، کم سے کم یہ تو ہے کہ جو بھی نوجوان جس بھی نام سے، جس کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہے، باہر کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہا ہے یا اندر کے طاقتور قوتوں کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہا ہے، اس سے برات کا اعلان کریں۔ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، خواہ وہ شیعہ ہو، وہ سنی علماء کے وہ سنیوں یہ ہونا چاہیے. دوسری بات
یہ طالبانائزیشن ہے, جیسے علامہ صاحب سے ہم پہلے بات کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے طالبانائزیشن ہے, اور ہمارے یہاں ایسے مدارس ہیں جس طرح کا مواد, اس طرح کے لٹریچر وہاں سے پڑھایا جاتا ہے, فتوے دیے جاتے ہیں کہ فلاں مسلک کا بندہ کافر ہے اور فلاں کافر ہے, اس کو مار دیں, یہ واجب القتل.
دیکھیے اسما بی بی, بات یہ ہے کہ دہشت گردی, اگر یہ مذہبی فرقواریت 9/11 کے بعد ہے تو پھر ہم یہ سے اتفاق کریں گے کہ یہ دہشت گردی کی آڑ میں یہ سب کچھ شروع ہو چکا ہے. اگر یہ مذہبی فرقواریت 3-3.5 دہائیوں سے شروع ہے, یعنی 80 سے یہ شروع ہے,
یہ طالبان نہیں ہے.
میں آپ کو بات کروں, اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے, یہ 80 سے لے کر آج تک شروع ہے. اس وقت طالبانائزیشن نہیں تھا, اس وقت کیوں ہو رہا تھا؟ کیا شیعہ اور سنی کے نام پر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تھا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کیوں ان 3 دہائیوں میں آج تک ایک مجرم, ایک قاتل کو, خواہ اس سب میں ہو یا اس سب میں ہو, کیوں پکڑا نہیں گیا ہے؟ اگر پکڑا گیا ہے ان کو سزا کیوں نہیں ملی؟ اگر پکڑا گیا ان کو, اگر ایک منٹ میں بات پوری کر لوں, اگر پکڑا گیا ہے تو وہ کیسے جیل کی دیواروں سے چھلانگ لگا کر نکل گئے؟ تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجرم دندناتا پھر رہا ہے, وہ جس بھی نام سے ہو, اب پکڑا کیوں نہیں جاتا؟ اگر پکڑا جاتا ہے سزا کیوں نہیں دی جاتی؟ تو یا تو لا محالہ مجرم اور قاتل سرکار خود ہے, یا ان قاتلوں اور مجرموں کی سرپرستی سرکار کا.
یہ بڑی آپ نے اہم بات کی, اسی پہ مزید ہم بات کریں گے اور صاحبزادہ حامد رضا میں جوائن کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر سال محرم خوف کے سائے تلے ہی گزرے گا؟ اور پاکستان میں جس وقت مذہبی عبادات جاری ہیں, چاہے وہ کرسچن ہوں, شیعہ ہوں, سنی ہوں, جو دیگر مسالک کے لوگ ہوں, مذہبی عبادات ہم دیکھتے ہیں بندوق کے سائے تلے جاری ہیں, تو ایک اسلامی مملکت جس کو ہم کہتے ہیں اس میں ایسا حال کیوں ہے؟ جیسے کہ سینیٹر صاحب فرما رہے تھے کہ جی یہ طالبانائزیشن اگر ہوتی تو یہ پچھلے 3 دہائیوں سے یہ کام ہو رہا ہے, وہ 70s سے لے کے اور آج دن تک کی بات کرتے ہیں, لیکن یہ چیز اب زیادہ ہو گئی ہے. محرم کی اگر ہم بات کریں یا دیگر مہینوں کی بات کریں, تو کیا واقعی ہی طالبان ہیں جس طرح کے کام کر رہے ہیں؟
جیسے سینیٹر صاحب نے فرمایا ہے, میں اسی طرح وہی بات کرنا چاہوں گا. دیکھیے یہ پاکستان کے اندر یہ مسائل کب سے شروع ہوئے؟ ضیائی اسٹیبلشمنٹ نے ایک ایسا مائنڈ سیٹ جہاں پاکستان مختلف اداروں میں وجود میں لایا گیا, افغان وار کے نتیجے میں نام نہاد مجاہدین کی ان کی تربیت کی گئی, ان کو ٹریننگ دی گئی. پاکستان میں وہی لوگ ہیں آج جو یہ ساری دہشت گردی کر رہے ہیں, ان میں سے اچھے مجاہد بھی تھے جنہوں نے رشیا کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے, لیکن ایسے لوگ تھے جو واپس آئے افغان وار کے بعد, اور پاکستان کے اندر تب سے یہ مسائل بنے ہیں ضیاء الحق کے زمانے سے.
لیکن آج کیا, چلیں ضیاء کو تو اب ہم چھوڑ دیں, وہ ضیاء الحق کا ہم ہمیشہ ذکر کرتے ہیں کہ جی ان کے زمانے سے, آج 2013 کے اختتام ہو رہا ہے, ایسا ابھی کیا ہوا کہ ابھی ایک دوسرے کے جذبات کا احترام نہیں کیا؟
اس کے بعد پھر جیسا مفتی عبد القوی صاحب نے فرمایا, دیکھیں اس میں ہماری حکومت نے سنجیدگی سے اس چیز کا نوٹس نہیں لیا. آج بھی اسی پاکستان کے اندر, اسی اسلام آباد کے اندر ریلیاں نکالی جاتی ہیں, برملا کسی مسلک کے لوگوں کو کافر کے نعرے لگائے جاتے ہیں, فتوے دیے جاتے ہیں, اور یہاں تک آپ کے میڈیا میں, ساری پرنٹ میڈیا میں پریس کانفرنسز آئی ہیں جس میں لوگوں نے کہا جی ہم یہ جلوس نہیں گزرنے دیں گے, پنڈی کا جلوس, اور اس طرح کی یعنی ایک نفرت آمیز باتیں پھیلائی جاتی ہیں. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اس سب کو روکنا. لٹریچر, ایسا لٹریچر یہاں پر تقسیم کیا جاتا ہے جس میں مختلف مسالک کے لوگوں کو کافر قرار دیا جاتا ہے اور ان کے مسلمہ عقائد کی توہین ہوتی ہے,
تو پھر احترام کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہی تو ہمارا بیسک سوال ہے. آپ ضرور کنٹینیو کریں گے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, چیئرمین سنی اتحاد کونسل کے, آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم حامد رضا صاحب.
وعلیکم السلام.
جی فائن, شکر اللہ کا. جی یہ جو حامد رضا صاحب ہم بات کر رہے ہیں, محرم کی بات کر رہے ہیں, مذہبی مہینے ان کے احترام کی بات کی جاتی ہے, لیکن جو کچھ پاکستان میں ہوا, محرم یا سفر 2 مہینے ابھی ہم نے پچھلے ہی اٹھا کے دیکھ لیں, ان 2 مہینوں کے اندر جو کچھ ہوا, کوئی ضابطہ اخلاق بن سکا, کوئی کوڈ آف کانڈکٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں, یا کسی چیز پہ عمل درآمد ہوا؟ آج کے دن بھی ہم نے دیکھا دھماکے ہوئے اور لوگ جاں بحق ہو گئے.
جی بالکل. بھی دیکھیں, میں عرض کروں گا, میں نے ابھی مکمل گفتگو سننے کا تو مجھے اتفاق نہیں ہو سکا, لیکن میرے جو اینڈ پہ 2 بزرگ گفتگو فرما رہے تھے, ان کی میں نے گفتگو سنی. ایک بات سے تو میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے, پاکستان میں ہیٹڈ لٹریچر ہو, ہیٹڈ مٹیریل ہو, پاکستان میں مدارس کا نصاب جہاں پر بعض اوقات فرقہ واریت پھیلائی جاتی ہے مختلف شخص کے بارے میں, उसके हवाले से हमारी स्टेट की कोई पॉलिसी नहीं है। और मैं हमारी जमात, हमारे बुजुर्ग अकाबरीन बेफर से यही बात कह रहे हैं कि अगर विल ऑफ द स्टेट हो तो रिट ऑफ द स्टेट होगी। आप देखिए कि आज का वाकया था, विल ऑफ द स्टेट थी कि कोई नाखुशगवार वाकया ना हो तो रिट ऑफ द स्टेट बरकरार रही और कोई नाखुशगवार वाकया नहीं हो सका। इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि 30-35 साल गुजर गए ये मुल्क फिरका वारियत के नाम पर, उसके बाद 15 साल पहले तालिबानाइजेशन का मसला शुरू हो गया, उस हवाला से हमारी हुकूमती पॉलिसी ही क्लियर नहीं है। मैं आपको एक बात वाजह कर दूं आसमा बीबी, दिस इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ उलमाज और मुफ्तीज, ये हमारे हुकूमती नुमाइंदगान किसी भी हुकूमत के हों, मौजूदा के हों, साबका के हों, ये टीवी पे आके बैठ के मुहर्रमुल हराम के हवाला से, मिलाद शरीफ के हवाला से ये मुख्तलिफ सेक्ट्स के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मुझे ये तो बताया जाए कि तमाम इदारे हुकूमत के अंडर चलते हैं, हुकूमत को हर जगह पर इंटरफेरेंस का इख्तियार है, हुकूमत के पास एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन हमें ये बतलाया जाए कि पिछले 30 साल के अंदर क्या किसी एक हुकूमत ने भी किसी मदरसे में हेटेड लिटरेचर के बारे में कोई एक्शन लिया, फिरका वारियत के हवाला से कोई लिटरेचर लिया। इन तमाम बातों को अगर आप छोड़ भी दें तो आप यही बात देख लें कि पिछले 30 साल में किसी एक हुकूमत ने भी फिरका वारियत के नाम पर पूरी कौम के सामने कोई एक पॉलिसी लाई।
बिल्कुल,
हमारी कोई भी हुकूमत सिंसियर ही नहीं
हुकूमत पर, जाहिर बात है इसके स्टेट का फेलियर सामने आता है ना। मुफ्ती कवि साहब आपसे मैं जानना चाहूंगी, ये जो हुकूमत की या रियासत की बात होती है कि रियासत अपने रिट को मनवाए, तो हुकूमत से जब हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि अगर रियासत ताकत के इस्तेमाल पर अगर उतर आए तो पूरे ये झगड़ा पूरे मुल्क में फैल जाएगा। तो फिर बार बार कहा जाता है कि जो उलमाए दीन है उनसे अपील की जाती है कि वो लोगों के जज्बात को कंट्रोल करें, क्या यही तरीका रह गया, यही फार्मूला रह गया?
देखिए जी, सूरत हाल ये है कि जो मोहतरम साहबजादा हामिद रजा साहब फरमा रहे हैं, मैं इनकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। हमारे इसी मुल्क के अंदर मौलाना अब्दुस्सत्तार खान नियाजी भी वजीर मजहबी उमूर बने,
बिल्कुल,
डॉक्टर महमूद अहमद गाजी भी वजीर मजहबी उमूर बने, इसी तरह के और भी मजहबी सकालर जो है वो वजीर मजहबी उमूर बने। मैं तो बड़े सालों से 1982 से इन तमाम इजलासों के अंदर शरीक भी होता हूँ। हकीकत यह है कि ये जो हकूमत के अंदर हमारे उलमा तशरीफ लाते हैं, ये बेचारे चाहते हैं कि दर्द दिल के साथ कि इस मुल्क को अमन का और इस्तेहकाम का गहवारा बनाया जाए। हम उनके बारे में ये बात न कहें और न किसी तरह का उनके किरदार के ऊपर हमें कोई उंगली उठाने की जरूरत है। मैं फिर यही बात कहूंगा कि मैं दर्द दिल से ये बात कह रहा हूँ कि खुदारा सबसे पहले जो ईंट है, खिश्त अव्वल, पहली जो ईंट है वो खुद उलमाए इस्लाम है। साहबजादा हामिद रजा साहब के सीने के अंदर अल्लाह का कुरान मौजूद है, ये हमारे वादत मुस्लिमीन के दोस्त बैठे हैं, इनके सामने हजरात अइमा के फरामीन मौजूद है, मेरे भाई हमदुल्ला साहब बैठे हैं, इनके पास माशाल्लाह कुरान हदीस का इल्म मौजूद है। क्या कुरान हदीस और हमारा 1500 साल का तसलसल हमें ये नहीं बताता कि हम उलमा इस्लाम दीनी और मिल्ली और अखलाकी फराइज के हवाले से हम ये किरदार अदा करें?
नहीं करते हमारे बिल्कुल, बातें तो सब बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं लेकिन किरदार अदा। अभी जो ज़ाब्ते अख़लाक़ की जो बात हो रही थी कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल में जाएगा उस ज़ाब्ते अख़लाक़ पे जिसमें इस लिटरेचर पे पाबंदी लगाई जाए, ऐसा निसाब ना हो, ऐसा मवाद ना आए, ऐसी शर्मगेज तकरीरें ना हो, मजहबी अकाबरीन है उनका एहतराम होना चाहिए, उस पर सब इकट्ठे नहीं हो सके, उस पर तो सब नहीं बैठ सके। तो जी जी फरमाइए।
मैं देखें एक बात तो मैं आपको अर्ज करूं कि मैं मुफ्ती साहब की बड़े एहतराम भी करता हूं, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहूंगा, देखें अगर आप उलमाए हक की बात करें तो हर साइड पे बहुत सारे ऐसे उलमा हैं जो उस वक्त से लेके आज तक, जब मसलन हम अपनी बात कर लेते हैं, मैं ये कहता हूं कि अगर हमारे शख्स का कोई बंदा किसी ऐसी एक्टिविटी में मुलव्वज़ है, हुकूमत उसे पकड़कर उल्टा लटका दे या उसे सरेआम फांसी दे, हम कभी भी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आगे नहीं आएंगे। दूसरी बात देखें, मैं आपको एक अर्ज करूं के निसाब में अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्कूलों के निसाब को मैट्रिकुलेशन के, मिडिल के, प्राइमरी के, निसाब के ऊपर चेक एंड बैलेंस रख सकती है तो ये तमाम मदारस हुकूमत के अंडर हैं। व्हाई ऑन द फेस ऑफ अर्थ हुकूमत कांट डू दिस?
नहीं करती।
गवर्नमेंट कैन डू दिस, मुफ्ती साहब पर विल ऑफ द स्टेट नहीं है।
मुफ्ती साहब फिर ऐसा होता क्यों नहीं है? ये ऐसा ये जरा फरमा देना की ऐसा होता क्यों नहीं, ऐसा क्यों मुमकिन नहीं है?
ऐसा इसलिए नहीं होता कि हमारे हुकूमत के अंदर
बात
करता हूँ।
دیکھیں
جی بات یہ ہے کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو بالکل صحیح فرما رہے ہیں.
جی جی مفتی صاحب فرمائیے.
اس وقت دینی مدارس کے حوالے سے وفاق المدارس ہے, وہ ایک مکتب فکر کا جناب وفاق ہے, ایک تنظیم المدارس ہے وہ دوسرے مکتب فکر کا ہے, ایک وفاق السلفیہ ہے وہ تیسرے مکتب فکر کا ہے, وفاق الشیعہ ہے. آپ یہ سن کر میرے خیال میں پریشان سی ہوں گی کہ اگر ایک طالب علم بیچارہ اگر کسی مدرسے میں جو ایک وفاق کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ ساری زندگی دوسرے وفاق اور تنظیم میں داخلہ نہیں لے سکتا, اس کو یہ علماء اسلام داخلہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کے اوپر جناب اس طریقے پہ بندش کر دی جاتی ہے کہ وہ بیچارہ صرف ایک مکتب فکر کے وفاق میں ہی ساری زندگی پڑھتا رہے اور پھر جہاں جہاں اسے ملازمت ملنی ہوگی تو اسی سند کی بنیاد کے اوپر. بات یہ ہے کہ ہم علماء اسلام کو خدا را اب عقل سے کام لینا چاہیے.
یہ عقل سے کب
ہمارے
کام
اندر جب تک عقل نہیں آئے گا, جب تک ہمارے اندر قرآن و سنت کی خوشبو نہیں آئے گی,
عقل
جب تک ہم قرآن و سنت کے اوپر
ابھی آپ سب آپ نے کہا آپ کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے, مفتی صاحب علامہ صاحب کے پاس ہے, سینیٹر صاحب کے پاس ہے, سب ظاہری بات ہے آپ مذہبی علماء ہی, آپ سے پوچھا جا سکتا ہے, تو پھر عقل ہے, سمجھ ہے, فہم ہے, فراست ہے, عمل کیوں نہیں کیا جاتا اس پہ؟
عقل سب میں, عقل سب میں.
اس کے عمل نہ کرنے کی وجہ یہی ہے نا.
میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں کہ علماء کرام نے کتنی محنت کی ہے. اگر آپ تمام مکاتب فکر کے علماء کو ایک پلیٹ فارم پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اسلامی نظریاتی کونسل میں سارے بیٹھے ہیں.
ملی یکجہتی کونسل بن گئی.
میں آ رہا ہوں اس بات پر. اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ مولانا شیرانی صاحب ہیں,
بالکل
وہ سنی ہے. اس میں علامہ امین شہیدی صاحب بیٹھے ہیں جو مجلس وحدت المسلمین کے ذمہ دار آدمی ہیں, مکتبہ اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں, بریلوی اس میں ہے, اہل حدیث اس میں ہے. یہ جتنے بھی نام ابھی مفتی عبدالقوی صاحب نے لیے, وفاق پلانا وفاق پلانا, یہ سارے علماء کرام اسلامی نظریاتی کونسل میں بیٹھے ہیں.
پھر چلیں یہ بات پھر وہ سمجھ بوجھ کا مظاہرہ
کیوں کرتے ہیں؟ میں آ رہا ہوں بات پر. دوسری بات یہ کہ ایم ایم اے اس کا مظہر ہے. پھر اس کے بعد لاہور میں اجتماع ہوا تمام مکاتب فکر کا, پشاور میں اجتماع ہوا جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام, کوئٹہ میں اجتماع ہوا جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام, پھر دیوبندی مکتبہ فکر کے وفاق المدارس کے سے تعلق رکھنے والے علماء کرام 200-250 علماء کرام اکٹھے ہوئے, سب نے یہی کہا کہ اپنے نقطۂ نظر کو کسی دوسرے پر اسلحے کے زور پر مسلط کرنا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے.
چلیں یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ کہہ دیا.
ہاں یہ کہہ
دیا. عمل درآمد نہیں.
اب یہ ذمہ داری کس کی ہے؟
یہ آپ کو بھی پتہ ہے.
دیکھیں اسمہ بی بی, اسمہ بی بی, یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری سرکار کی ہے. جب لٹریچر میں تصنیف کرتا ہوں, کفر کے فتوا لگاتا ہوں لٹریچر کے ذریعے, مولوی صاحب لٹریچر تصنیف کرتے ہیں کفر کے فتوا لگاتے ہیں, یہ اپنے ممبر سے مجھ پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں, میں اپنے ممبر سے ان پر کفر کے فتوا لگاتا ہوں, یہ حق ان کو کس نے دیا ہے اور مجھے کس نے دیا ہے؟ یہ مارنے اور مار داڑ کا حق کس نے دیا؟ اب اس کا راستہ روکنا نہ مفتی عبدالقیوم کبھی کی ذمہ داری ہے, نہ میری ذمہ داری ہے, نہ مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے.
یہ بارہ بار بار کہا جا رہا ہے یہ ساری ذمہ داری کی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو روکے, لیکن علماء دین کے جو کردار کی بات ہے, ابھی سینیٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں سب موجود ہیں, تو پھر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا اور اس طرح کے جو قوانین جو بنائے جاتے ہیں اس پہ سب اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ علامہ صاحب سے پوچھیں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے یہ کہا گیا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کردار کس طریقے سے ادا کر سکتی ہے, لیکن فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے تمام علماء دین اگر ایک پلیٹ فارم پہ موجود ہیں تو وہ کس طریقے سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ تاکہ ایک دوسرے کو کوئی علامہ صاحب کافر قرار نہ دے اور اس طرح کا جو لٹریچر ہے, نصاب ہے, یہ مواد جو ہے وہ سامنے نہ آئے؟
دیکھیے میں بنیادی ذمہ داری میں پہلے بھی عرض کیا ہے, ریاست کی ذمہ داری ہے. آج کل عدم جماعتیں پاکستان کے اندر جو قانوناً فعالیت نہیں کر سکتی ہیں, کھلے عام پاکستان بھر میں جلسے جلوس کر رہی ہیں, ریلیاں نکال رہی ہیں, کوئی روک ٹوک نہیں ہے, کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا, قانون کی ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے. کل عدم جماعتوں پہ پابندی ہے جب, اور وہ بینڈ جماعتیں ہیں تو ان کو فعالیت کی اجازت نہیں ملنی چاہیے تھی. دوسرا صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے جو بات کی ہے میں ان کی تائید کروں گا, نصاب کے حوالے سے میں نے بھی بات کی ہے کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے پاکستان کے مدارس کے نصاب پر, چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام معذرت کے ساتھ, علماء نے بہت محنت کی ہے اور اس اتحاد بین المسلمین کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے بڑی خدمات ہیں علماء کی, لیکن ایک کام جو ہونا باقی ہے وہ یہ ہے کہ علماء کرام ان شرپسندوں کو اپنی صفوں سے باہر نکالیں.
ہاں باہر کیوں نہیں
یہ شرپسند ٹولہ جو ہے ان کے ساتھ پھر بیٹھ بھی جاتے ہیں, پھر ان کے ساتھ جلسے جلوس بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں, پھر وہ قوم مشوش ہو جاتی ہے, کنفیوز ہو جاتی ہے کہ یہ
ملی یکجہتی کاؤنسل ہے اس میں سب اکٹھے ہیں, اسلامی نظریاتی کاؤنسل ہے وہاں پہ بھی سب اکٹھے ہیں, تو پھر اکٹھے بیٹھ گئے. ابھی چلے مجھے ریسنٹلی مثال دے دو, لدھیانوی صاحب یا شہیدی صاحب ایک جگہ بیٹھ سکتے ہیں, ایک پلیٹ فارم پہ متفق ہو سکتے ہیں کہ اس طرح کو کچھ ضابطہ اخلاق بننا چاہیے.
میرے خیال میں ملی یکجہتی کونسل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ تمام مسالک کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, علماء کرام وہاں موجود ہیں, اسلامی نظریاتی کونسل میں جیسے سینیٹر صاحب نے فرمایا وہاں پر موجود ہیں. جہاں تک تعلق ہے شرپسندوں کا, قاتلوں کا, دہشت گردوں کے ساتھ, تو وہاں تو بیٹھنا کوئی معنی نہیں رکھتا. جو اس ملک کے امن چاہتے ہیں, ملک کی سلامتی چاہتے ہیں, جو مخلص علماء کرام ہیں, جید علماء کرام ہیں, جو مسالک کی نمائندگی کر رہے ہیں, ان کے ساتھ میرے خیال بیٹھنا چاہیے, اور وہ مل بیٹھ کے کوئی ضابطہ اخلاق بھی بنا سکتے ہیں اور اتحاد و وحدت کی فضا کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے.
مفتی صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے, ابھی جو ریسنٹلی دو علماء دین کو جن کو قتل کیا گیا, شمس الرحمان معاویہ کا کہا جاتا ہے اور علامہ ناصر عباس کے قاتل جو گرفتار ہوئے, انہوں نے کہا کہ جی غیر ملکیوں نے ہمیں مدد امداد فراہم کی اور پیسے بھی دیے, ساری معاونت بھی کی گئی, تو پھر اس بیسس پہ فرقہ وارانہ جذبات بھی بھڑکائے گئے, آپ کو کیا لگتا ہے؟
دیکھیں جی اس کے اندر تو دوسری رائے نہیں ہے کہ ان دونوں میرے بھائیوں نے علماء کی جن خدمات کا تذکرہ کیا ہے ان کو میں بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. یہ ان کا دینی ملی اور اخلاقی فریضہ تھا, انہوں نے اپنے لیے اور قبر کے لیے اور آخرت کے لیے یہ اچھے اقدامات کیے اور یقیناً اللہ ان کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. بنیادی مسئلہ محترمہ عاصمہ صاحبہ یہ ہے کہ ہمیشہ ذہن سازی ہوتی ہے نصاب کے حوالے سے. ہمیشہ وہ طالب علم جو 5 سال کی عمر میں 10 سال کی عمر میں ہمارے مدارس میں پڑھنے کے لیے آیا ہے اور اس نے 14 سال یا 7 سال یا 9 سال یا 10 سال ہمارے علماء اور اساتذہ کی خدمت میں رہنا ہے, اس نے جو نصاب حاصل کرنا ہے اس کے مطابق اگر اس کو یہ تعلیم دی جائے گی, وہ ہمارے شاکر شجاع بادی کا ایک شعر ہے کہ شیعہ کافر سنی مشرق ہے وہابی منکر دین غیر مسلم کر تیاری جنت جان واسطے. بات یہ ہے کہ آج بھی میں 2013 کی بات کرتا ہوں, میرے اپنے دارالعلوم کے اندر, میری اپنی اسلامی عدالت کے اندر 2013 کے ایسے فتاوی موجود ہیں کہ پوچھا گیا کہ کیا بریلوی اور دیوبندی کا نکاح ہو سکتا ہے, تو ہمارے ایک مکتب فکر والوں نے کہا کہ یہ مذہب ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا, دوسرے مذہب والوں نے کہا کہ یہ مشرق ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا, پھر پوچھا گیا کہ شیعہ اور سنی کا نکاح ہو سکتا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ حضرات صحابہ کے مستاق ہیں, ان کے ہاں توحید نہیں ہے اور یہ لوگ غیر مسلم ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. معنی یہ ہے کہ میں پھر درد دل سے یہ بات کہوں گا کہ مولانا حمدللہ کا مثبت کردار ہے, ہمارے جو بہادر المسلمین کے دوست بیٹھے ہیں ان کا مثبت کردار ہوگا, لیکن آپ کے مدارس میں جو اساتذہ بیٹھ کے تعلیم دے رہے ہیں وہ تعلیم کیا ہے؟
بالکل
جو آپ کے مدارس کے اندر اہل فتویٰ بیٹھے ہیں مفتیان کرام, ان کے فتاوی کیا ہے؟ میری سب سے پہلے گزارش ہوگی آپ کے اسلامی نظریاتی کونسل سے کہ خدا را دو کام اگر کر لیتی ہے اسلامی نظریاتی کونسل, خدا کی قسم اس ملک کے اندر فرقہ وارانہ فسادات بھی ختم ہو سکتے ہیں, فرقہ واریت بھی ختم ہو سکتی ہے, صرف دو کام کرنے ہوں گے, زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو تمام دینی مدارس کا جو نصاب ہے اس کو ایک بنایا جائے,
ٹھیک,
اور اس کے بعد جو طالب علم چاہے میٹرک جو ہے وہ ایک مدرسے میں کرے, ایف اے کے لیے اس کو دوسرے مدرسے میں داخلہ ملنا چاہیے, بی اے کے لیے اس کو تیسرے مدرسے میں داخلہ ملنا چاہیے, طالب علم کی مرضی ہو کے جناب وہ خود دیکھے کہ حق کدھر ہے اور کس طرح مجھے قرآن و سنت کی خوشبو نظر آتی ہے. یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ اہل سنت کی اس وقت 5 وفاق بن چکے ہیں, ایک وفاق, یہ میں بڑی بنیادی بات کر رہا ہوں, اہل تشیع کو چلو ایک ہی وفاق ہے, اہل سنت کے 4 وفاق اور تنظیم بن چکے ہیں, ایک طالب علم بےچارہ مظلوم 10 سال والا 12 سال والا 15 سال والا اگر جو بندی مکتب فکر میں جا کے وہ میٹرک کر لیتا ہے تو باقی اہل سنت کے 3 وفاق اس کو داخلہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا معنی کیا ہوا کہ ہم خود اس وقت علماء جو ہیں ان کو بانٹ رہے ہیں,
مفتی صاحب یہ تو مذہبی اجارہ داری ہوگی نا, کہ یہ اس طرح کی مذہبی اجارہ داری کی جا رہی ہے کہ اپنے, پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر ایسے ذہن تیار کیے جائیں گے, پھر اس کا مطلب تو یہی مجھے جو سمجھ آ رہی ہے کہ اپنی مرضی کا نصاب اور اپنی مرضی کے ذہن تیار کیے جائیں گے, جو ان کی تھنکنگ سوچ ہے وہ آگے کنٹینیو کرے گی. تو یہ اسلامی نظراتی کاؤنسل کیا کرے گی سفارشات
اس پہ؟ بھی پہلے یہ بات ہونی چاہیے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات, سب سے پہلے یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کو قانونی حیثیت دی جائے. ایک سفارشاتی ادارہ ہے وہ, تقریباً 10 سے 15 ہزار سفارشات انہوں نے پارلیمنٹ کو بھجوائے, آج تک اس کو اس کی روشنی میں قانون سازی نہیں ہوئی ہے.
وجہ کہ پارلیمنٹ میں سر آپ بھی بیٹھے ہیں, دیگر مذہبی جماعتیں بھی بیٹھی ہیں.
ابھی میں آ رہا ہوں, پارلیمنٹ میں اکثریت کس کی ہوتی ہے؟ علماء 5 ہوتے ہیں, 400 وہ قوتیں ہوتی ہیں جو وہ نہیں چاہتی ہیں, اور وہاں فیصلے ہوتے ہیں دلیل کی قوت کی بنیاد پر نہیں, وہاں فیصلے ہوتے ہیں اعداد و شمار کی بنیاد پر, کثرت رائے کی بنیاد پر. لہٰذا وہ آئینی ادارہ جو 73 کی آئین کے مطابق وہ وجود میں آئی ہے, وہ سفارشات بھجواتی ہے ایک دوسرے آئینی ادارے کو آئین کے مطابق, وہ ذمہ داری بنتی ہے اس کی کہ اس کی روشنی میں آپ قانون سازی کرے, قانون سازی نہیں ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ ساتھیوں نے کہا کہ ضابطہ اخلاق کو اسلامی لڑکی کونسل میں لیا جائے,
وہ یہ کہہ رہے ہیں ایک یکساں نصاب ہو سب کے لیے, سارے طالب علموں کے لیے.
اب نصاب کی بات کرتا ہوں,
اس پہ یہ نہ ہو کہ کل کو دوسرے مدارس کے لیے دروازے اس کے بند.
جن مدارس میں یہ دس دی جاتی ہے کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے, وہ مدارس سرکار کو معلوم ہے کہ وہ کون سے,
تو بند کیوں نہیں کرتے؟
کیوں نہیں کرتے؟ سوال تو یہی ہے نا, کیوں نہیں کرتے ہیں بند؟ اب جن مدارس, مدارس سے تو میں بھی گزرا ہوں, میں دارالعلوم کراچی میں پڑھ چکا ہوں, میں اکوڑا خٹک میں پڑھ چکا ہوں, میں 3 سال خیبر پختونخوا میں رہا ہوں, 2 سال میں گجرانوالہ میں رہا ہوں, تمام علماء کرام سے جو قابل ذکر علماء کرام ہیں ان سے میں پڑھ کے آیا ہوں. آج تک کسی بھی عالم نے, کسی بھی استاد نے, کسی بھی مدرسے میں, کسی بھی درسگاہ میں یہ نہیں کہا کہ شیعہ کافر ہے. آج تک مجھے کسی استاد نے یہ درس نہیں دیا کہنے کا مقصد یہ کہ فلان کافر ہے فلان مسلمان ہے. دیکھیے ہمارے جتنی بھی مکاتب فکر ہے بنیادی اصول بھی ہوتے ہیں, بنیادی باتیں مشترکات ہوتے ہیں, اختلافی بھی ہوتے ہیں. سب سے پہلے اگر اتفاق چاہتے ہیں مشترکات پر متفق ہو جائے ہم بیٹھ جائے, جو اختلافی مسئلے وہ پیچھے رکھے.
چھوٹی سی بات ہے, خلفائے راشدین کا احترام ہو, ٹھیک ہے,
قرآن مانتے ہیں, بنیادی اصول ہم مانتے ہیں,
صحابہ کرام کا احترام ہو, ٹھیک ہے, نواز رسول ہیں ان کا احترام ہونا چاہیے,
عثمانی کتب کا احترام ہو, تمام مذاہب کا احترام ہو,
رہتا ہی نہیں پھر اختلاف تو ہوگا ہی نہیں.
تو یہ مشترکات سامنے رکھ
لینا. حامد رضا صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے بریک بھی لینی ہے. جی فرمائیے.
جی آسم بھی, مجھے صرف ایک منٹ دیجیے گا, میری بات ذرا آپ تفصیل سنیے گا. ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے, آئیڈیلسٹک نہیں ہونا چاہیے. جب میں ریئلسٹک اور آئیڈیلسٹک کے ڈفرنس کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیے گا کہ پاکستان کے اندر شعفات یا پاکستان کے اندر لمز یا پاکستان کے اندر ایچیسن کا نصاب کچھ اور ہے, اور ایک گورنمنٹ کالج میں پڑھائے جانے والے بچے کے لیے یا ایک گورنمنٹ اسکول میں پڑھائے جانے والے بچے کے لیے نصاب اور ہے. دس از ناٹ دا پرابلم کہ تمام وفاقوں کے اندر ایک ہی نصاب ہو. میرا ذاتی خیال یہ ہے, میں انتہائی ادب کے ساتھ میرے بزرگ ہیں سب بڑے ہیں, میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس چیز کو اگر ہم مینج کر لیں اس حساب سے کہ وفاق المدارس یا تنظیم المدارس یا وفاق السلفیہ یا وفاق الشیعہ ان سب کے نصاب کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے ایک چیک اینڈ بیلنس ہو کہ بابا اگر کوئی فقہ حنفی کا مقلد ہوگا, کوئی فقہ شافعی کا مقلد ہوگا, اب ہم فقہ شافعی کے مقلد کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تم نے زبردستی فقہ حنفی پڑھنی ہے. صرف عرض یہ ہے کہ اگر ہم ریئلسٹک رہتے ہوئے جو ہم ایک نصاب کی بات کر رہے ہیں, یہ آئیڈیلسٹک ہونے کی بات ہے جو کہ نہیں ہو سکتا.
لیکن ریلسٹک ہوں گے تو نیتوں میں فتور ہے نا, بڑی معذرت کے ساتھ حامد رضا صاحب, نیتوں میں فتور ہے. جب نیتیں صاف ہو جائیں گی کام سارے ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے گورنمنٹ بھی کرے گی, لیکن سارے اگر ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں گے اور اس پہ متفق ہوں گے تو پھر گورنمنٹ بھی کچھ کر سکے گی. ہم ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے جو یہ سوال سامنے آ رہا تھا کہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ متفق ہو سکتے ہیں, اور پھر بار بار کہا جاتا ہے کہ ریاست وقت اور حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے علامہ صاحب, لیکن ابھی آپ نے کہا کہ اپنی صفوں سے ایسے لوگوں کو نکال باہر کیا جائے تو پھر شاید معاملات.
میں وہی بات دہرانا چاہوں گا, دیکھیے ہمارے یہاں الحمدللہ میں آج کے جو جلوس ہوا راول پنڈی میں, بلکہ پورے پاکستان میں جتنے جلوس اعضا ہوئے چیلم کے, اس میں ہمارے اہل سنت بھائی آج سے نہیں سال ہر سال سے شریک رہتے ہیں, سبیلیں لگاتے ہیں, نظر و نیاز دیتے ہیں, ان کے اپنے جلوس ہوتے ہیں, الحمدللہ کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے. اور ہمارے مجتہدین کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ کسی مذہب کے کسی کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے. لہذا ہمارا اس اتحاد و وحدت پر ایمان اور یقین ہے, صرف یہ نعرہ نہیں ہے. لیکن میں وہی بات کروں گا جو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اب ہم تمام علماء کرام کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ جو شر پسند گروہ ہے جس کا کوئی مسلک نہیں, نہ علماء دیوبند اختلاف و انتشار کی بات کرتے ہیں, نہ علماء اہل حدیث کرتے ہیں, نہ علماء بریلوی کرتے ہیں, کوئی بھی نہیں ہے, لیکن ایک شر پسند ٹولہ ہے جو ان مسلمانوں کی صفوں میں گھسا ہوا ہے, ان سے ہمیں اپنے آپ کو الگ کرنا پڑے گا, ان کو اس شر پسند ٹولے سے
چلیں ان کو الگ آپ کہہ رہے ہیں کہ کرنا ہوگا. ایک نصاب پہ متفق ہو سکتے ہیں,
ایک نصاب
یکساں نصاب, یا جیسے مفتی صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کو اجازت ہونی چاہیے ایک سے دوسرے مدرسے میں وہ جا سکے.
بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ دیکھیے ایسے مدارس ہونے چاہیے جہاں ہمارے اہل سنت کے بچے بھی پڑھ سکیں اور شیعہ بچے بھی پڑھ سکیں, اور اس میں اتنی گنجائش موجود ہونی چاہیے کہ میرے خیال میں زبردستی والا ہم دین اور اسلام کی سب پر مسلط نہ کریں.
دین میں بھی تو جبر نہیں ہے,
جبر نہیں,
کوئی جبر نہیں ہے.
ہاں لیکن ایک بات, شیعہ شیعہ رہے, اہل سنت رہے, اور جو مسلمات جو عقائد ہیں اس کو چھیڑے بغیر جو ہمارے مشترکات ہیں اس پہ نصاب بھی بنایا جا سکتا ہے.
اچھی بات ہے. کیوں مفتی صاحب ایسا ممکن ہے؟ باتیں پھر میں یہی کہوں گی کہ بڑی بڑی کی جاتی ہیں لیکن ذرا سی بات تیلی لگانے کے لیے شاید کافی ہوتی ہے, اور ایسی مذہبی منافرت پھیلتی ہے کہ پھر اس کے بعد اس کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے.
دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہم سادگی کی بجائے اگر حقائق کی طرف جائیں گے تو معاملات بالکل آسان ہوں گے. میں خود جامع اظہر میں رہا, جامع اظہر کے اندر چاروں اور پانچوں فقہ پڑھی جا رہی ہے, فقہ حنفی بھی پڑھی جا رہی ہے, فقہ شافعی بھی پڑھی جا رہی ہے. اسی طریقے میں آپ ہمارے اپنے ملک میں دیکھ لیں, ہمارے اپنے جو نوجوان ہیں وہ فاضل عربی کرتے ہیں, فاضل پرشین کرتے ہیں, اور اس کے بعد ایم اے عربی کرتے ہیں, ایم اے اسلامیات کرتے ہیں. تو ہمارے اہل تشیع نوجوان بھی پڑھ رہے ہیں, اہل حدیث بھی پڑھ رہے ہیں. تو آج کے زمانے میں یہ کہنا, میں یہ کہتا ہوں کہ فقہ کی بنیاد کے اوپر یقیناً یہ حقیقت ہے کہ ہم فقہ کی بنیاد کے اوپر فقہ جعفریہ بھی ہے, فقہ حنفیہ بھی ہے, اہل سنت کی اور فقہ بھی ہے, اسی طرح اہل تشیع کی اور فقہ بھی ہے. آپ طالب علم کو جو بر صغیر کے اندر بالخصوص پاکستان کے اندر جو فقہ کو ماننے والے ہیں ان کے اندر اکثریت جو ہے وہ فقہ حنفی کی ہے, اس کے بعد فقہ جعفریہ کی ہے. آپ دینی مدرسے میں آنے والے طالب علم کو دونوں طرح کی فقہ پڑھائیں تاکہ اس کی مرضی ہے کہ وہ خود دیکھے کہ قرآن و سنت کی خوشبو سے کہاں نظر آتی ہے, کہاں اسے خلافت راشدہ کا حسن نظر آتا ہے, کہاں اسے اکابر اولیاء کی تعلیمات نظر آتی ہے.
مفتی صاحب یہ ایک پہلو ہو گیا, کیا اس کے بعد فرقہ واریت رک سکتی ہے؟ جو غیر ملکی ہاتھ ہے اس کو ہم تو نظر انداز نہیں کر سکتے, اندرونی ہاتھ ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے, کیا اس سے فرقہ واریت رک سکے گی پاکستان میں؟
محترمہ عاصمہ صاحب صورتحال یہ ہے کہ جب ہمارے ایک مکتب فکر کے علماء نے اکٹھے ہو کے کہا کہ ہم اللہ اور رسول اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ خدا را آپ دہشت گردی کا خاتمہ کریں, ہم حقائق کی طرف جائیں, ہم اس وقت آنکھوں کو بند نہ کریں, ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ کے مسلک کے فلاں فلاں بزرگوں نے ہمیں سبق دیتے وقت اور تعلیم دیتے وقت اور پڑھاتے وقت یہ کہا تھا کہ فلاں کافر ہے, فلاں مشرق ہے, فلاں بےمان ہے, فلاں یہ ہے, فلاں وہ. ہم ان بزرگوں کو باتوں مانے جو جناب اپنا میرے بھائی حمدللہ صاحب تشریف فرما ہے, میں بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا کہ انہوں نے اکورا خٹک کے اندر پڑھا, اکورا خٹک کے اندر جو اس وقت مفتی صاحب موجود ہیں ان سے یہ فتویٰ لے لیں کہ اہل تشیع کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے, اہل سنت کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے, بریلوی حضرات کے لیے ان کی کیا رائے ہے, اہل حدیثوں کے لیے ان کے لیے کیا رائے ہے. خدا را میں تو 2013 کے فتاوے کا ذکر کر رہا ہوں. اگر فتاوے کو دیکھنا ہو آج کا آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ 2013 کے اندر ایسے فتاوی جاری ہوئے اور بڑے بڑے مدارس سے جاری ہوئے جن کا بہت بڑا مقام ہے حکومت کے اندر بھی, اور
اس کا مطلب کہ شر پھیلایا جا رہا ہے.
یہ فتوی جاری ہوا کہ دیوبندی اور بریلوی کا نکاح نہیں ہو سکتا, ان کا سازش کے تحت اہل شیعہ کا اور اہل سنت کا نکاح نہیں ہو سکتا,
ایسی باتیں پھیلائی جا رہی ہے. کیوں کوڑا خٹک میں بھی کچھ اس طرح کے معاملات ہیں جہاں سے بہت بڑا مدرسہ ہے جہاں سے آپ پڑھ کے آئے ہیں؟
دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے, جب آپ ایک مصیبت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ آسان نقطے سے شروع کریں. مفتی عبدالکبیر صاحب مشکل نقطے سے شروع کرتے ہیں, کہتا ہے تمام وفاق کو متحد کرے, یہ آپ 40 سال میں بھی نہیں کر سکتے. آسان نقطہ اس کا یہ کہ جتنی بھی مکاتب فکر ہے کچھ مشترکات تو ہوں گے اس کے. خدا سب خدا کو ایک مانتے ہیں, قرآن کو آخری کتاب مانتے ہیں, آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. قتل تمام مذاہب میں, تمام مکاتب فکر میں قتل غلط ہے, چوری غلط ہے, ڈاکہ زنی غلط ہے, یہ جتنی بھی مار داڑ ہو رہا ہے.
لہٰذا ایک دوسرے کے گلے حافظ صاحب
میں نے آپ کو پہلے کہا, آصم ابھی بھی میں نے آپ کو پہلے کہا جو کرنے والے ہیں وہ اور ہے، جو کروانے والے ہیں وہ بھی اور ہے، جن کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہے ہیں وہ نوجوان نہ ان کی گرفت میں ہے، نہ میری گرفت میں ہے، نہ مفتی عبدالکوی کی گرفت میں ہے. مفتی عبدالکوی جو باتیں کرتے ہیں وہ سارے سچی باتیں کرتے ہیں،
وہ کہا جاتا نا کہ
ریاست کی ذمہ داری.
میں
آپ نے ایک سوال کیا، کہ کیا اگر تمام وفاق اکٹھے ہو کے دہشت گردی ختم ہوگی؟ نہیں ہوگی ختم،
نہیں ہوگی. کیا علامہ صاحب،
کم سے کم یہ جو دہشت گرد قوتیں ہیں پاکستان کے اندر، جو برملا ان سارے واقعات کی ذمہ داری لیتی ہیں، میں طالبان کی بات کر رہا ہوں، لشکر جنگوی کی بات کر رہا ہوں، آپ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنے سارے قتل عام کے باوجود پھر بھی ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے. قاتلوں کے ساتھ مذاکرات میرے خیال میں یہ معنی نہیں رکھتا. قاتلوں کو تختہ دار پر لٹکایا جائے، اور یہی بات ہے، اگر ان دہشت گردوں کو سزا مل چکی ہوتی، قرآنی اصول ہے، قرآن کہتا ہے قاتل کو سزا دو، اسی میں تمہاری زندگی ہے. اگر حیات چاہیے، امن چاہیے پاکستان کے اندر، عدلیہ کی بھی ذمہ داری ہے، ہمارے علماء کی بھی ذمہ داری ہے، ان قاتلوں کو، ان دہشت گردوں کو اپنی صفوں سے باہر نکالنا ہوگا، اور ان کے ساتھ مذاکرات کوئی معنی نہیں رکھتے.
لیکن پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کوئی معنی نہیں رکھتے، لیکن اسٹیٹ فیصلہ کرتی ہے، سارے اس میں شامل ہیں، ساری سیاسی جماعتیں شامل ہوتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہوتے ہیں یا نہیں. حامد رضا صاحب، آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی آخری بات، دہشت گردی رک سکتی ہے پاکستان میں؟ فرقہ واریت رک سکتی ہے
پاکستان میں؟ دہشت گردی بھی رک سکتی ہے، فرقہ واریت بھی رک سکتی ہے، اگر صرف ایک حکومت صحیح ہو جائے تو پاکستان کے اندر تمام معاملات صحیح ہو سکتے ہیں. حکومت بینڈ آرگنائزیشنز کو سختی سے ورک کرنے سے منع کر دے، قلعدم جماعتوں پر پابندی لگا دی جائے، تمام ان مدارس پر وہ کسی بھی مسلک سے بلانگ کرتے ہوں، اگر وہاں پر سے کوئی ہیٹڈ لٹریچر ملے یا فرقہ واریت کے بارے میں کوئی بین کیا جائے، انہیں پکڑ لیں، آپ ایک مہینے میں پاکستان کے اندر امن قائم کر لیں گے. اور میری ایک آخری ریکویسٹ پاکستان کی آزاد عدلیہ سے بھی ہے کہ آپ کو خدا کا واسطہ، آپ ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر تو سوو موٹو لے لیتے ہیں، لیکن پاکستان میں مزارات شہید کیے گئے، پاکستان میں امام بارگاہوں پر حملے ہوئے، پاکستان کے اندر بینڈ آؤٹ لیٹس سرعام دندناتے پھر رہے ہیں، پاکستان کے وزراء بینڈ آؤٹ لیٹس کی سرعام سرپرستی کرتے پھر رہے ہیں، پاکستان میں ثانیہ راول پنڈی جیسے واقعات ڈیلی بیسس کے اوپر ہو رہے ہیں.
ہمیں ہمارے پاس وقت کم ہے، ٹھیک ہے، آپ کی عدلیہ سے بھی اپیل ہے اور حکومت وقت سے بھی اپیل ہے، اور دیکھتے ہیں کہ حکومت وقت کس حد تک سنجیدگی سے اس پر عمل درآمد کرتی ہے. لیکن ایک بار پھر یہی کہا جاتا ہے کہ علماء دین کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے اس فرقہ واریت سے نجات. سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب، آپ کا شکریہ. علامہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب، حامد رضا صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ٹویٹر پہ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. آسما چودھری 125 پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. ان شاء اللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.